میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت اعلی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کو ویلکم کرتا ہوں. مرحبا. اسپیشل ایپیسوڈ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے تعلق سے مدنی چینل پر آپ نشریات دیکھ ہی رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج کا یہ پروگرام اسپیشل ہونے جا رہا ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر. ٹاپک بھی انشاءاللہ بڑا اسپیشل ہوگا, لیکن اس پروگرام کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ استاد محترم مفتی محمد قاسم صاحب تشریف فرما ہے. آپ کو بھی مرحبا کہتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہے, اور اعلیٰ حضرت کی سیرت کی کیا بات ہے. بہت سارے لوگوں پر جب بات کی جاتی ہے تو چند باتیں کرنے کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ اور کیا بیان کیا جائے, لیکن اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بعض وہ خصوصیات عطا فرمائیں اور ایسے لوگ پیدا ہوئے ہسٹری میں اسلام کے اندر کہ جن کی سیرت پر جب کلام کیا جاتا ہے تو یہ طے کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ کیا چھوڑیں اور کیا بیان کریں. اور امام علیہ سنت کی جب بات کی جاتی ہے تو کمال ہے کہ آپ کو دنیا سے وصال کیے ہوئے یہاں سے گئے ہوئے تقریباً 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا, لیکن آج تک لکھنے والے جب آپ کی سیرت پر قلم اٹھاتے ہیں تو ہر آنے والے دن کچھ نئے پہلو اجاگر ہوتے چلے جاتے ہیں. کیا ڈائیورسٹی تھی. آپ کے عشق رسول کی بات کریں, آپ کے فقہ کی بات کریں, قرآن کی, حدیث کی, کس کس علم کی بات کریں, عقل حیران ہے کہ اللہ پاک نے اس مرد مومن کو, اس مرد قلندر کو کتنی ساری صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں. تو بہرحال ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ عز و جل, مختلف پہلوؤں پر ہماری بات ہوگی. مفتی صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ بنیادی خصوصیات کا تذکرہ ہو. ویسے تو ظاہر ہے کہ گننا شمار کرنا چاہیں تو بے شمار ہو جائیں گی, لیکن کیا ایسی بنیادی خصوصیات ہیں کہ ہم آپ کی ذات میں ان کو بہت ممتاز پاتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی عالم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشا امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ جس میں آپ کی ذات مبارک کے یوں کہہ لے کہ جملہ پہلوؤں کا احاطہ ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ.
انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ معجزاتم من معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.
واہ,
کیا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات جو ہے وہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے.
سبحان اللہ.
کہ ایسی جامع ہستی, ایسا عظیم علم, ایسا علوم کا اجتماع,
واہ,
اور اتنی شانیں اور اتنا بڑا کام جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی ہے.
سبحان اللہ.
اور اصل یہ ہے کہ ولی کی کرامت
جی
اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے.
سبحان
اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں یہ مسلسل ظاہر ہوتے رہیں گے.
بے شک
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات مسلسل ظاہر ہوتے رہیں گے. آج بھی اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی مدد فرماتے ہیں تو آپ کا معجزہ ہی ہے نا. یہ
شک
تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو ذات ہے اور جو آپ کی خصوصیات ہیں اور جو آپ کے کمالات ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضان کا ایک مجموعہ اور مجسم ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ تو ہے ایک مختصر الفاظ کے ساتھ.
جی
اگر نمایاں خصوصیات کے اعتبار سے بات کی جائے تو 3 خصوصیات بہت واضح طور پہ سامنے آتی ہیں. ان میں سے 2 تو وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے خود بیان فرمائیں کہ اس فقیر کی زندگی کا محور اور مصروفیت یہ 2 چیزیں ہیں. اس میں ایک شے تو ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کرنا.
سبحان اللہ.
تو دنیا بھر سے مسلمان جو فتاوا پوچھتے تھے اعلیٰ حضرت علی رحمہ ان کے مسائل کا جواب دیتے تھے.
سبحان.
اور آپ کی زندگی کا جو بڑا حصہ ہے وہ اسی فتوا نویسی اور اسی علمی مشغلے میں گزرا.
سبحان اللہ.
تو فتوا نویسی جو ہے یہ آپ کی زندگی کا یوں کہہ لے کہ ایک بہت ہی نمایاں پہلو ہے.
سبحان.
اور اسی سے پھر تصانیف وجود میں آئیں اور آپ کی تصانیف کی تعداد جو ہے وہ بھی 1000 سے زیادہ ہے.
واہ.
دوسرے نمبر پہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی جو بہت نمایاں خصوصیت ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و ناموس کی حفاظت.
واہ.
کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا قلم, آپ کی تحریر, آپ کی تصانیف, آپ کی شاعری, آپ کا بیان, یہ سارے کا سارا اگر دیکھیں تو اس کا اکثر حصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے متعلق, آپ کی عظمت و شان کی تشریحات اور تفصیلات کے متعلق, اور ان پر ہونے والے کسی بھی اعتراض اور کلام کا جواب دینے میں اور اس کا دفاع کرنے کے اندر گزرا. تو یوں عظمت و ناموس رسالت کا تحفظ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی حیات طیبہ کی دوسری بنیادی ترین خصوصیت ہے. یہ دو وہ باتیں ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے خود بیان فرمائی کہ فقیر کی مصروفیت ان دو چیزوں میں رہتی.
صحیح.
تیسرے نمبر پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات میں جو علوم کی جامعیت ہے کہ آپ صرف ایک فن کے عالم نہیں تھے کہ آپ صرف فقہ جانتے ہوں تو فقیہ ہوں, یا حدیث جانتے ہوں تو محدث ہوں, یا تفسیر جانتے ہوں تو مفسر ہوں, بلکہ آپ میں اتنے علوم کا اجتماع تھا اور آپ اتنے علموں کے ماہر تھے کہ آپ سے پہلے اور آپ سے بعد کے ہزارہا مشہور و معروف علماء کے اندر بھی دیکھا جائے تو اتنے علوم کسی ہستی کے اندر جمع آپ کو شاید نظر نہیں آئیں گے جتنے اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی ذات کے اندر جمع نظر آتے ہیں. تو یوں فقہ حنفی کی خدمت اور عقائد اسلامیہ اور ناموس رسالت کی حفاظت اور تیسرے نمبر پہ علوم کی جامعیت, تو یہ وہ تین بنیادی خصوصیات اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی سیرت کی.
ماشاءاللہ, بہت خوبصورت آپ نے ڈیفائن کیا کہ یہ وہ تین بنیادی خصوصیات ہیں کہ جن پر ہم آپ کی ذات کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. میں اب چاہوں گا کہ ان تینوں خصوصیات کو تھوڑا مزید الیبوریٹ کیا جائے تاکہ ناظرین کو اندازہ ہو کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے اندر کتنی گہرائی ہے, اور امام اہل سنت کا ان تینوں بنیادی خصوصیات کے اندر جو درجہ کمال ہے وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا کہ فقہ حنفی کی خدمت اور اس فن کے اندر جو آپ کی مہارت تھی وہ کیسی تھی؟
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو فقہ میں مہارت ہے, جو شرعی مسائل کے اندر مہارت ہے, وہ یوں کہہ لیں کہ بڑی یونیک قسم کی ہے.
اچھا.
اتنی اعلیٰ,
سبحان اللہ,
اتنی شاندار, اتنی دقیق اور اتنی جید قسم کی ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ آپ کا جو فقہ میں کمال تھا وہ کتنا بلند تھا.
سبحان اللہ.
اس میں ایک ابتدائی بات تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو فتویٰ نویسی کا جو ڈیوریشن ہے, اتنا عرصہ آپ نے فتاوا دیے, یہ 55 سال بنتا ہے.
55 سال.
اور یہ فتاوا فقہ کے ہر موضوع پر تھے اور دنیا جہان کے کثیر ممالک سے تھے.
واہ.
مختلف زبانوں میں تھے, آسان مشکل تھے, اور ہر طرح کے, اور عوام اور علماء سب کی طرف سے, بلکہ اپنے اپنے وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں فتاوا آیا کرتے تھے. تو آپ کے فقہ حنفی میں جو مہارت ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 55 سال آپ نے جس کام کے اندر اپنی زندگی گزاری.
واہ.
نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے فقہاء کرام اور مفتیان کرام گزرے جنہوں نے فتاوا دیے اور ان کے فتاوا جمع ہوئے اور وہ چھپے بھی, موجود بھی آج کے زمانے میں.
جی.
اچھا, فتاوا جو ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں.
جی.
ایک تو فتاوا وہ ہوتے ہیں جو پرانے زمانے کا فتاوا عالمگیری.
جی.
فتاوا تاتر خانیہ, فتاوا قاضی خان, فتاوا بزازیہ, یہ پرانے فتاوا. یہ فتاوا وہ نہیں تھے کہ جو لوگ پوچھتے تھے اور وہ لکھتے تھے.
اچھا.
یہ وہ فتاوا نہیں.
صحیح.
جیسے آج ہمارے سامنے آتا ہے نا کہ ایک مفتی سے ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے, اس کا جواب دیتا ہے.
جواب دیا جاتا ہے.
اور یہ جمع ہو کے پھر یہ پورا فتاوا کا مجموعہ بن جاتا ہے, تو اب اس کے نام سے پھر کسی بھی نام سے وہ چھپ جاتا ہے. لیکن ایک فتاوا وہ ہیں کہ جو یوں یعنی کہ وہ ایک اصطلاحی فتاوا ان کو کہا جاتا ہے کہ متن, شرع اور فتوا, وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے.
صحیح.
تو وہ تو ہیں پچھلے زمانے کے اعتبار سے. اچھا, پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جو علماء سے مسائل پوچھے گئے
جی
اور انہوں نے اس کے جواب لکھے تو وہ جمع ہو کے چھپنا شروع ہوئے.
صحیح.
تو اس طرح کے جو فتاوی ہیں ان کی تعداد یوں کہہ لے کہ کم از کم بھی صرف پاک و ہند کے اندر فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے 100 سے زیادہ فتاوی ہوں گے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ پوری تاریخ اسلام میں اور پوری دنیا اسلام کی تاریخ میں جتنا زخیم فتاوی رضویہ ہے
جی
کسی ایک فرد کے لکھے ہوئے فتاوی جتنا جی زخیم فتاوی رضویہ ہے
جی
اتنا بڑا فتاوی کا دوسرا مجموعہ ابھی تک وجود
اللہ
میں نہیں ہے.
اللہ سبحان
تو
اللہ
تاریخ کے اندر تاریخ اسلام 1400 سال کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ اعلی حضرت علی رحمہ نے جتنے بڑے فتاوی اور جتنے مفصل اور جتنے مجلدات کے اوپر مشتمل فتاوی آپ نے جاری کیے وہ کسی اور نے جاری نہیں کیے. تو یہ آپ کے فتاوی کی ایک اور خصوصیت. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب بڑے بڑے علماء مسائل کے اندر اٹک جاتے تھے اور ان سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ کی بارگاہ میں پہنچتا تھا اور بارگاہ رضوی سے وہ مسئلہ حل ہوا کرتا تھا.
سبحان اللہ.
جیسے ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے نوٹ کا مسئلہ. اعلی حضرت کے زمانے میں یہ جو ہمارے پاس 100 روپے 50 روپے کے نوٹ کرنسی نوٹ جو ہیں تو یہ اعلی حضرت کے زمانے میں نئے آئے تھے. اس سے پہلے دوسرے سکے وغیرہ چلتے تھے. تو اب جب یہ نوٹ سامنے آئے تو اب اس کا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ سونا چاندی تو ہے نہیں کہ جس کے ذریعے لین دین ہوتا تھا. یہ سونا چاندی بھی نہیں ہے اور یہ دھات کا سکہ بھی نہیں ہے, کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ. تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کیا سونے چاندی کی رسید ہے یا یہ پیسوں کی طرح سکوں کی طرح یہ بھی کوئی سمجھنے اصطلاحی ہے کیا ہے؟ تو اعلی حضرت علی رحمہ کے سامنے جب یہ سوال آیا اور بڑے بڑے علماء اس کے جواب سے عاجز آ گئے تو آپ علیہ رحمہ نے اس پر ایک پورا رسالہ تحریر فرمایا.
واہ.
اور وہ رسالہ لکھ کر جب علماء کے سامنے پیش کیا گیا تو علماء کرام فرماتے تھے کہ ہم نے علم آج اپنی آنکھوں سے دیکھا.
اللہ
کہ علم جسے کہتے ہیں
بات ہے.
کہ جن باتوں کو ہم نے پڑھا تو تھا لیکن ان سے استدلال نہیں کر سکتے تھے یا کر پا رہے تھے اعلی حضرت علیہ رحمہ نے انہی چیزوں سے استدلال فرمایا. تو یوں پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے. ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت علامہ مولانا سراج احمد بیلوی علی رحمہ, یہ ہمارے یہ سرائکی علاقے کے ہمارے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. تو ان کو ایک مسئلہ درپیش تھا اور یہ علم وراثت کے بہت بڑے ماہر تھے. علم وراثت کے فوت ہونے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس پر انہوں نے کتاب تصنیف کی اور اس میں ایک مسئلہ تھا ذوی الارحام کا. ذوی الارحام کے مسئلے ذرا پیچیدہ ہوتے ہیں.
صحیح.
تو ان سے وہ مسئلہ جو ہے وہ ان کو پراپر وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے.
صحیح.
تو انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے ہندوستان بھر میں بڑے بڑے دارالعلوم اور بڑے بڑے دارالافتاء اور بڑے بڑے مفتیان کرام کے پاس وہ آپ نے سوال روانہ کیا کہ کہیں سے بھی جواب مل جائے. بہت ساری جگہوں سے جواب آیا نہیں اور کئی جگہوں سے آیا تو ان کی تشفی نہیں ہوئی.
صحیح.
بالآخر انہوں نے وہ سوال بریلی شریف بھیج دیا. اعلی حضرت علی رحمہ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کچھ خیالات جو ہے نا وہ کچھ اور بنائے ہوئے تھے تو آپ کا اتنی توجہ نہیں تھی لیکن پھر اعلی حضرت کی بارگاہ میں بھیج. اعلی حضرت علی رحمہ نے جو اس کا جواب لکھا مفتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے اور آج بھی اگر اسے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ علم کی مہارت کیا ہوتی ہے. اتنا شاندار وہ فتویٰ ہے. وہ فتویٰ جب آپ کے سامنے آیا تو کہنے لگے افسوس کہ میں آج تک ان سے استفادہ کرنے سے محروم
ہوں. اللہ اللہ. خود اتنے بڑے عالم
اپنے وقت کے اتنے بڑے فقیہ عالم مفتی محقق مدقق اور وہ اعلی حضرت علی رحمہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں ان سے استفادہ کرنے سے محروم رہا. میری 100% تشفی اور تسلی ہوئی ہے وہ اعلی حضرت علی رحمہ کے فتوے سے ہوئی ہے. تو یوں جو فقہ کے اندر آپ کا کمال ہے اور آپ کا نام ہے وہ بڑا بلند ہے. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک فتویٰ لکھا اور اس فتوے کے اوپر جو رامپور کے وہ والی تھے انہوں نے تصدیقات وغیرہ لی اور ہر جگہ سے تصدیق بھی ہوگی اس کی.
صحیح.
لیکن جو بریلی شریف سے فتویٰ آیا جو اعلی حضرت نے لکھا تھا اور اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ کوئی 17-18 سال کے آس پاس تھی,
نوجوان,
تو آپ کے والد صاحب بھی حیات تھے. آپ نے وہ فتویٰ لکھ کے بھیجا وہ اس کے برخلاف تھا.
اچھا.
تو وہ جو والی رامپور تھے انہوں نے وہ فتویٰ مفتی ارشاد حسین رامپوری علی رحمہ کو پیش کیا کہ بھائی یہ فتویٰ جو ہے نا بقیہ ہر جگہ سے تصدیق ہے لیکن یہ فتویٰ آپ کے فتوے کے مختلف ہے. انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ فتویٰ یہی درست ہے.
اللہ اکبر
جو بریلی سے آیا ہے
سبحان اللہ
فتویٰ یہی درست ہے
کیا بات
انہوں نے کہا کہ بھئی اتنے بڑے بڑے علماء نے آپ کے فتوے کی تصدیق کی ہے تو پھر وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے تو کہا کہ انہوں نے میرے بڑے نام کی وجہ سے تصدیق کر دی
صحیح
دلائل بھی ظاہراً مضبوط ہوں گے اور نام بھی ان کا بہت بڑا تھا اور ایک بڑے محقق مفتی شمار کیے جاتے تھے لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس عمر کے اندر بھی جو جواب لکھا وہ جواب جو ہے وہ ان کے فتوے کے برخلاف تھا اور درست تھا اور وہ صحیح تھا وہ
سبحان اللہ
تو آپ کی جو اٹھان ہے فتاوا کی وہ ایسی تھی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جتنی اس کے اندر پختگی اور علو اور بلندی آتی گئی وہ پھر ساری دنیا نے دیکھی کہ اب اس وقت فتاوا رضویہ کی صورت میں ہمارے سامنے یہ فتاوا موجود
کیا بات ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ دل تو چاہتا ہے کہ اس ٹاپک کو اور بھی کنٹینیو کریں لیکن ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں اعلیٰ حضرت کا ایک سوال کے جواب میں بہت سارے دلائل دینا مختصر سے سوال پر بہت کچھ لکھنا یعنی کہ اگر اس پر بات کی جائے تو شاید پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچے لیکن سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں مفتی صاحب دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی جو ایک بنیادی خصوصیت جس کو ہم سیکنڈ نمبر پر ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ ہے عظمت و ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان بھی اور اس کا تحفظ بھی اور اس زمانے کے اندر اس حوالے سے اٹھنے والے فتنوں کا اور سوالات کا جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا تو اس تناظر کے اندر آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی
عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ویسے ہی جانے ایمان ہے روح ایمان ہے اور اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی ذات مبارک جو ہے آپ کی پہچان کا شاید سب سے نمایاں پہلو ہی عشق رسول ہے فتویٰ آپ کی بہت بڑی پہچان ہے
جی
لیکن شاید اس کے پیرلل یا اس سے بڑی پہچان اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی عشق رسول ہے کہ آپ کا عشق ایسا تھا کہ اپنے اور بیگانے سب اسے مانتے تھے
سبحان
آپ کے جو مخالفین تھے وہ بھی مانتے تھے کہ عشق رسول اس بندے کے اندر بہت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اس محبت کے اندر شدت اور تسلب جو ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کا ہے
سبحان اللہ
دیکھیں عظمت و ناموس رسالت کا جو تحفظ اور حفاظت ہے اس کا اصل مدار تو قوت ایمانی اور غیرت عشق پر ہے جس کے اندر ایمان جتنا مضبوط ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جتنی زیادہ ہے تو اس کے اندر وہ جو غیرت ایمانی ہوگی وہ غیرت عشق ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی اور اعلیٰ حضرت علی رحمہ وہ ہیں کہ جن کا قلم جن کی زبان جن کی تحریر جن کا اٹھنا بیٹھنا جن کی نشست و برخاست جن کی گفتگو جن کے سفر و حضر یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت سے لبریز تھے
کیا بات
کہ جن کی صبح و شام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں گزرنے والی اور جو اپنی جان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کرنے والے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی نسبت کی وجہ سے جنہیں مدینہ تو مدینہ ہے مدینے کی چیزوں سے ایسا پیار ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ مدینے کے کتوں کی خاطر اے رضا تیرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کیوں نہیں نکلے کہ جو ان کی خوراک بنتے تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا عشق جو ہے وہ اس مقام پہ ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اور اعلیٰ حضرت کا عشق کا ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے جو دوسرا حج کیا تھا دوسرا حج کرنے کی صورت یہ بنی تھی کہ آپ اپنے بھائی اور اپنے صاحبزادے کو سفر مدینہ پہ روانہ کرنے گئے تھے
صحیح
سفر مدینہ پہ روانہ کرنے گئے تھے تو جیسے کسی بندرگاہ پہ جا کے وہاں سے روانہ کرنا تھا نا تو وہاں گئے لیکن جب ان کو چھوڑنے گئے تو جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اپنی بے قراری میں ایسا اضافہ ہوا کہ میں چھوڑنے آیا ہوں تو میں بھی چلتا ہوں میں کیوں نہ چلوں لیکن چونکہ والدہ سے اجازت لینی تھی فرض حج تو پہلے کر چکے تھے اور یہ نفلی حج تھا نفلی حج کے اندر والدین کی اجازت چاہیے ہوتی ہے تو آپ اپنی والدہ کے پاس آئے اجازت لے کے پھر آپ چلے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ عشق مدینہ اور عشق رسول ایسا غالب کہ مسافروں کو چھوڑنے جائیں حاجیوں کو اور زائرین کو چھوڑنے جائیں اور ایسی بے قراری ہو کہ اس 50 سال کی عمر کے اندر اور یہ سمندری سفر اتنی مشقتوں اور مشکلات والا تو اس میں جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو فوری طور پہ جائے وہ تیار کر دے کہ نہیں چلو
چلنا ہے
سوئے مدینہ رواں دواں اور آپ اسی وقت مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا جو عشق اور محبت ہے وہ ایسی کہ جسے حقیقتاً وہ مولانا وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا کہ میرے دل میں مدینہ بسانے والے اعلیٰ حضرت،
اللہ اللہ، حالانکہ خود اتنے بڑے عالم۔
تو اب دل میں مدینہ بسانے والے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں تھوڑی دیر بھی بیٹھیں تو اس کی زبان پہ جو ذکر جاری ہو وہ ذکر مدینہ ہو،
سبحان،
اور اس کے اپنے جو افعال و اعمال ہوں وہ ایسے ہوں کہ جو محبت کے اوپر دلالت کرنے والے ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میرے دل کے اندر مدینہ بسانے والے اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عشق۔ اب جب عشق ایسا ہوگا تو اب محبوب کی عزت اور ناموس کا جو تحفظ ہے، اس کا جو جذبہ اور جو جوش اور جو ولولہ ہوگا وہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اسی پہ اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ تو آپ نے اپنے قلم کو دشمنان دین کے لیے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے تلوار بنا لیا،
سبحان اللہ۔
اور آپ ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے
جی،
اور اعلیٰ حضرت کی ذات پہ بڑا خوبصورت صادق آتا ہے، انہوں نے کفار مکہ کے اعتراضوں کے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توہین انہوں نے کی تھی اس کے جواب کے اندر اشعار لکھے، اس میں ایک شعر تھا کہ بے شک میرا باپ، میری ماں اور میری عزت، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اے کافروں تمہارے سامنے قربان ہے۔
اللہ اللہ،
اس عزت کے لیے میرے باپ، میری ماں اور میری عزت قربان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ جب منکرین شان رسالت کا رد کرتے تھے تو آپ کا قلم بڑا سخت ہوتا تھا،
اللہ،
اور بڑے شدید الفاظ آپ استعمال کرتے تھے۔ تو اس پہ بعض احباب نے کہا کہ حضور بات ہی کہنی ہے نا،
صحیح
بات کہہ دیں لیکن اس میں اتنا زیادہ زور اور زور شور
بلولا
یہ والا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس انداز اور میرے اس اسلوب کلام کی وجہ سے جو دشمن ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی سے باز آ جائیں اور میرے پیچھے لگ جائیں،
اللہ اللہ،
اور جتنی دیر وہ میرے خلاف بولنے میں لگے رہیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ان کی زبانیں خاموش ہیں۔
اللہ،
یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنا سب کچھ قربان۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو اس موضوع کا تحفظ کیا، اب دیکھیں اس زمانے کے اندر انکار ختم نبوت کا مسئلہ ہوا
جی،
قادیانی جو ہے وہ کھڑا ہوا اور قادیانی نے ایک دعویٰ نبوت کیا، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی، حضرت مریم کی گستاخیاں کی، پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس نے طعن و تشنیع کی۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کے خلاف کتابیں 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 لکھی۔ اچھا، اسی طرح درود تاج ہے، بڑا مشہور درود پاک ہے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وصف مبارک ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ بلاؤں کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والے،
بے شک
اس پر کسی نے اعتراض کیا۔
اچھا،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وصف پہ، اس شان پر اعتراض کیا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس اعتراض کے جواب میں کتاب تصنیف فرمائی، الامن والعلا۔
واہ،
اور اس کتاب میں تقریباً 300 سے زیادہ احادیث اور کوئی 70-80 کے قریب قرآن پاک کی آیات مبارکہ لکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان کا دفاع کیا۔
اللہ، کیا بات ہے،
یعنی ایک وصف مبارک پر اعتراض ہوا اور آپ نے اس کے تحفظ کے لیے ایک ضخیم کتاب آپ نے جو ہے وہ مرتب فرمائی۔ اچھا، اسی طرح کسی جگہ پر کسی نے ایسی بات کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید المرسلین نہیں ہے،
اچھا
تمام رسولوں کے سردار نہیں ہیں، کیونکہ یہ وصف اس لفظ کے ساتھ قرآن حدیث میں نہیں آیا۔
اچھا، یہ اعتراض،
تو یوں یعنی کہ صراحت کے ساتھ تو قرآن پاک میں سید المرسلین نہیں ہے اور احادیث کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن ہے ہمارا بنیادی عقیدہ،
بے شک،
یعنی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام رسولوں کے سردار ہیں، یہ ہمارے ایمانیات میں،
بے شک،
تو کسی لفظ کا قرآن حدیث میں آنا ضروری نہیں ہوتا،
صحیح،
اگر امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے اور ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے تو وہ ایمانیات میں داخل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ازلی ہے،
صحیح،
ازل سے ہے، ہمیشہ سے ازلی ہے۔ تو اب یہ لفظ ازلی نہ قرآن میں نہ حدیث میں،
صحیح،
لیکن ہمارا بنیادی یا ضروریات دین کا عقیدہ ہی ہے۔ تو اسی طرح سید المرسلین کا معاملہ یہ تھا، تو اب کسی نے اس کے اوپر کلام کیا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر جو کتاب لکھی، تجلی الیقین،
واہ،
ان نبینا سید المرسلین،
سبحان اللہ،
کہ یقین کی تجلی، یقین کی روشنی اس بات پر کہ ہمارے نبی سارے رسولوں کے سردار ہیں،
سبحان اللہ،
اور پھر جو اس میں آیات مبارکہ لکھی ہیں،
واہ،
اور جس فلو کے ساتھ، جس روانی کے ساتھ اور جس شستگی کے ساتھ وہ آیات پروئی ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ کتاب اگر پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے اعلیٰ موتیوں کا ہار ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے پرو کے ایک خوبصورت جو ہے وہ ہار تیار کر، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس میں آیات ہیں، تسلسل کے ساتھ، ایک مرکزی آیت ہے، پھر اس مرکزی آیت کے نیچے آیات کی ایک پوری لائن ہے،
سبحان اللہ،
جیسے اس میں اس کے دلائل میں سے ایک دلیل جیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے نبیوں کا ذکر فرمایا جن سے اللہ تعالیٰ نے ندا کی، خطاب کیا،
صحیح،
مخاطب کیا جنہیں، تو ان کا نام لے کر،
صحیح،
یا آدم، یا نو، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا زکریہ، یا شعیب، ہر ایک کا نام لے کے، لیکن پورے قرآن کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ نام لے کر نہیں پکارا، یا محمد، طٰہٰ، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، الفاظ مبارکہ ہر جگہ، تو اب کیا ہے کہ اب یہ دلیل ایک ہے لیکن اس کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے مزید کتنی آیات مبارکہ کو بیان کر دیا، تو پہلے جو ہے وہ آیات مبارکہ ہے، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ ہے،
صحیح،
پھر احادیث بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک میں اسی طرح جو ہے روانی کے ساتھ چل رہی ہیں، اور کیا ان کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے سرکار کی شان کو، پھر اس کے بعد
جی
جو پچھلی کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور،
جی
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ان کی روایات اور ان کی آیات کو بھی نقل فرمایا،
کیا بات ہے،
تو یہ کیا ہے کہ ایک مسئلے پر اور ایک شان رسالت پر کلام ہوا، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کے اوپر پوری کتاب تصنیف فرما دی، اور یہ کتاب ظاہراً مختصر ہے، 100-125 صفحے کی ہوگی،
صحیح،
لیکن اگر اسے پورے شرح و بست کے ساتھ کہیں بنایا جائے تو شاید یہ 500-600 صفحات کی کتاب بنے گی،
واہ،
اسی طرح ایک اور وہ وصف تھا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں،
صحیح،
تو اب ہم تو مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت بڑا، عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی شان ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو خادم، تو اب اس پر کسی کو کچھ شبہ ہوا کہ بھئی اتنی بڑی ہستی کے بارے میں ایک ایسا لفظ بول دینا، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس پر جو رسالہ لکھا اس کا نام ہی تھا اجلال جبرائیل، کہ یہ جبرائیل کی عزت ہے، یہ ان کا اکرام ہے، یہ ان کی تعظیم ہے کہ انہیں خادم بنایا گیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا بات ہے،
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کا خادم بنایا جانا یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی نہیں، یہ تو ان کا بہت اعلیٰ درجے کا ادب ہے،
کیا بات،
تو یوں جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر کلام فرمایا، میں نے چند ایک مثالیں عرض کی ہیں، لیکن یوں کہہ لیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کی کتابوں میں یہی انوار، یہی خوبصورتی، یہی حسن اور یہی کمال نظر آتا ہے، کہ جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ کلام کسی نے کیا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کا جو قلم ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت و ناموس رسالت کو ایسا خوبصورت کر کے بیان کرتا ہے کہ ایک ایک سطر پڑھ کے جو ہے وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے،
بے شک، بے شک، سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے، اور یہاں پر یہ ضرور میں عرض کرتا چلا جاؤں گا کہ اتنی ساری کتابوں کا تذکرہ ہوا اور اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں ہیں اور خاص طور پر ان موضوعات پر، تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی علم درکار ہے، یعنی کہ ایک عام شخص جو ہے اس کے پڑھنے میں اور اہل علم کے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی مقام اور استعداد اتنی اعلیٰ تھی کہ آپ کی تحریر کو پڑھنے کے لیے بھی ایک اعلیٰ دماغ چاہیے، اور سچی بات یہ کہ جو جتنا زیادہ پڑھ سکے اور جتنا زیادہ سمجھنے میں کامیاب ہو سکے تو یہ اس کو اور ہی لطف دیتا ہے، جو لوگ ماشاءاللہ اہل علم ہوتے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کا جو ایک لطف ہے وہ پھر دوبالا ہوتا ہے، اللہ پاک کی ان پہ رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مفتی صاحب علم کی بات کر لیتے ہیں، علم کی تو کیا ہی شان ہے اعلیٰ حضرت کی، اور ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ایک نیا پہلو بھی سامنے آ رہا ہوتا ہے، پہلے 20-25 علوم کی بات کی گئی، پھر 35-40 کی بات کی گئی، پھر اور بھی اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا، پھر جو ڈائیورسٹی بیان کی گئی اپنی جگہ پر ایک اپنی مثال آپ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے علوم تو بہت سارے ہیں لیکن ان کی جو جامعیت ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے ذرا اس کا کچھ بیان ہو جائے.
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو علوم ہیں اس میں یوں کہہ لیں کہ جو محنت سے حاصل کیے گئے علوم ہیں ان سے زیادہ جو عمل دخل ہے وہ علم وحبی اور علم لدنی کا ہے.
اچھا,
جو خاص عطیہ الہیہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود اقرار فرماتے اس کا. آپ نے ایک جگہ اس کا ذکر فرمایا, ایک جگہ فرمایا کہ میں فلاں کتاب پڑھ رہا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ کیوں اس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہو, بارگاہ مصطفیٰ سے یہ علوم تمہیں خود ہی سکھا دیا جائے.
اللہ اکبر, کیا بات ہے.
تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے خود فرمایا. اچھا, پھر اسی طرح حضرت محدث اعظم ہند مولانا محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حصول علم کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس بھیجا گیا تو میں نے جا کے جو وہ عرض کی کہ حضور ہمیں بھی کچھ علم عطا فرما دے, جیسے بزرگوں سے کہتے ہیں نا کہ حضور خاص علم عطا فرما دیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ شہزادے, یہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب آپ کے نانا سرکار غوث پاک کی عطا ہے.
اللہ اکبر.
تو محدث اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ایسے مجھے ٹالنے کے لیے شاید بول دیا ہے کہ بھائی جا کے محنت کرو نا, تمہارے نانا کی وراثت میں نے تو حاصل کر لیا, خود بھی جا کے کر لو.
صحیح.
تو میرے دن میں کچھ اس طرح کا خیال آیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ اگلے دن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ پڑھنے آئے ہیں تو چلو اس کی نا ایک تقریب کر لیتے, افتتاحی تقریب پڑھنے کی.
اچھا,
تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کر لیتے. تو شیرینی منگوائی گئی اور نیاز وغیرہ پڑھی گئی اور دعا وغیرہ ہو گئی. تو اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے تخت کے اوپر تو اس سے وہ یکدم آپ اٹھے.
اچھا,
ہمارے دل میں خیال ہے کہ اٹھنے کا بھی ارادہ تو نہیں تھا, یہ تو یکدم اٹھے, شاید کوئی بات یاد آ گئی, کوئی اہم کام آ گیا. لیکن ہوا کیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اٹھے, زمین پہ اکڑوں بیٹھ گئے اور زمین پہ جھکنا شروع ہو گئے اور اپنی زبان نکالی اور زمین پر سرکار غوث پاک کی فاتحہ اور نیاز کا, شیرینی کا ایک ذرہ جو ہے نا وہ گرا ہوا تھا.
اللہ اللہ,
جو گر گیا کسی بھی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی زبان سے اس ذرے کو اٹھایا.
سبحان اللہ.
اور جتنی محفل تھی جب انہوں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ حضرت کی وہ عقیدت و محبت دیکھی کہ سرکار غوث پاک کی نسبت کا ایسا لحاظ,
اللہ,
کہ ایک ذرہ شیرینی کا زمین پہ گرا ہے اور آپ اپنی زبان سے اٹھا رہے ہیں, تو پھر جو پوری محفل جو ایک محبت غوثیہ کے اندر ڈوبی,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ. تو محدث اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں آیا کہ نہیں, اعلیٰ حضرت جو کل فرما رہے تھے نا وہ ٹالنے کے لیے نہیں تھا, وہ حقیقت میں فرما رہے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے یہ آپ کے نانا جان سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے ملا ہے.
کیا بات.
تو واقعتاً تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم کے پیچھے جو منبع اور سرچشمہ ہے, جہاں سے یہ علم کے چشمے جاری ہیں, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے. اور وہاں سے جو پھر علوم ملے ان علوم کی وہ وسعت ہے کہ جو پہلے جو ہے وہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 55 علوم کے اندر ماہر ہیں.
صحیح.
کہ اس وقت جو علوم کی ابتدائی گنتی تھی اس کے اعتبار سے وہ 55 علوم بنتے تھے, لیکن پھر جب اس میں مزید ورائٹی آئی اور تنوع آیا اور اس کی مزید شاخیں بنی تو اب وہ مل ملا کے پھر وہ 100 سے بھی زیادہ ہو گئے. اور ان میں سے جس جس شاخ کو دیکھتے تھے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو عظمت و شان اور جو علو علم ہے وہ ہر ایک کے اندر نظر آتا ہے. اور آج تک علماء اعلیٰ حضرت کے مختلف علوم کی مہارت کو مختلف انداز کے اندر بیان کرتے رہتے ہیں.
واہ.
اور ابھی بھی کئی علوم ایسے ہیں کہ جس پر بطور خاص کسی نے کام نہیں کیا. جیسے میں آپ کو عرض کروں
جی
کہ جیسے مرزا غالب ہے, مرزا غالب کی اردو ادب اور فارسی ادب اس کے اوپر بہت, اس کا ایک نام ہے اور بڑا اس کا ایک وہ ہے, مقام بھی ہے اس کا. اچھا, اب کیا ہے کہ مکاتیب غالب اور خطوط غالب, یعنی یہ ایک ایسا فن ہے کہ اس کے خطوط کو اس میں ایک باقاعدہ ایک رول ماڈل سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اس نے ایسے بلندی کا کلام کیا ہے.
ریفرنس ہے, وہ
ریفرنس ہے نا. وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو خطوط ہیں
جی,
جو آپ کے مکتوبات ہیں, مکاتیب امام احمد رضا ہیں, अब वो कई जिल्दों में छप चुके हैं, तीन जिल्दें जब छपी थी तब तो मैंने मुताला किया था, उसके बाद का मुझे याद नहीं है कि उसके बाद मजीद भी इस पर काम हुआ तो, लेकिन तीन जिल्दें मैंने पढ़ी हुई हैं इंडिया से, यानी कि इंडिया के हमारे बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने इस पर काम किया हुआ। वो जो जब वो मकाती में पढ़ता था, आप यकीन करें कि उस कलाम की जो शान थी
जी।
और आला हजरत के उस कलाम में यानी कहाँ अपनाइत होनी चाहिए, कहाँ मोहब्बत होनी चाहिए, कहाँ शफकत होनी चाहिए, कहाँ अदब होना चाहिए, कहाँ इल्मी वक़ार होना चाहिए, कहाँ शान इल्म का इजहार होना चाहिए, कहाँ आजजी होनी चाहिए, कहाँ बराबरी की बुनियाद पर गुफ्तगू होगी, कहाँ जो है वो सामने वाले को तंबीह करनी है, कहाँ पर तहदीद करनी है, कहाँ उसकी तफहीम करनी, जितने पहलू आप किसी भी मकातीब के समझ सकते हैं आला हजरत रहमा ने उन सारे असालीब को इस्तेमाल किए।
वाह।
और फिर जैसी बात उसके लिए वैसे अल्फाज,
वाह,
और जैसे अल्फाज वैसे उसकी तासीर,
क्या बात।
किसी जगह एक एक सतर ऐसी है कि शायद दूसरे के पूरे सफ़े पे भारी हो, इस अंदाज के अंदर कलाम। अब ये जो आला हजरत रहमा के जो फन्ने खत नवीसी है
जी,
ये एक जुदा इल्म शुमार किया जाता है, इस पर अभी तक इस अंदाज के अंदर इतना बड़ा काम मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हो सकता हो चुका, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ें कि जिन्हें नॉर्मली एक आलिम के उलूम में शुमार नहीं किया जाता, आलिम के उलूम में उलूम दीनिया को जो है वो सामने रखा जाता है, लेकिन आला हजरत रहमा जो उलूम दीनिया असलियाँ हैं वो, जो उलूम दीनिया आलिया के जो जरिया और सबब बनते हैं वो, और जो इनसे हट कर उलूम है जैसे मैथ का इल्म, जैसे जो है ना वो हैत का इल्म है, जैसे जीजात का इल्म है, इल्म मुसल्लस है, फल्कियात है, इसका बहुत थोड़ा हिस्सा है जिसका दीन से ताल्लुक हो, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे हटकर है, लेकिन आला हजरत रहमा की उसमें जो महारत है ऐसी कमाल की है, यही आप देख रहे इल्म तौकीद है
जी।
आला हजरत खुद फरमाते थे कि हिंदुस्तान के अंदर दो तीन बंदे होंगे जो इस इल्म को जानने वाले होंगे,
अल्लाह,
और उस जमाने में दो तीन आदमी होंगे जो इस इल्म को पूरी गहराई से जानने वाले होंगे, और आला हजरत इस इल्म को जितना जानते थे, इल्म तौकीद को, यानी कि जिसके इल्म का ये हाल था कि सूरज देख के वो घड़ी मिला ले,
वाह
ये इस वक्त क्या टाइम हुआ है, और जो है वो जो जस्ट एक नज़र फेर कर बता दे कि अभी सूरज निकलने में दो मिनट बाकी हैं, तो उसके इल्म की जो है वो महारत जो है वो क्या होगी,
क्या
तो ये है आला हजरत रहमा की उलूम की जामईयत। एक लफ्ज़ बोला जाता है आमतौर पर बाज़ोकात किसी बैनर में किसी इश्तहार में पढ़ने में आ जाता है, तो बाद शख्सियात के हवाले से लगता भी है कि माशाल्लाह ये हैं ऐसे कि जामे माकूल व मनकूल हाविय फ्रू व उसूल, ये आमतौर पर ये लफ्ज़ होते हैं। अच्छा, जामे माकूल व मनकूल का क्या मतलब है कि उलूम अकलिया और उलूम नकलिया, उलूम अकलिया फ़लसफ़ा मैथ ये वो सब, और उलूम नकलिया कुरान हदीस फिक तसव्वुफ हो गया, तो इसके जामे हाविय फ्रू व उसूल, हावी का मतलब है कि ये इन चीज़ों पर हावी हैं गालिब हैं, और फ्रू का मतलब है कि जो फ्रुआत होती हैं जुज़वी मसाइल होते हैं, और उसूल वो हैं जो कुल्लियात होते हैं।
सही।
तो अब जिनके बारे में आमतौर पे ये पढ़ा है उनमें से बास को मैं जानता हूँ कि माशाल्लाह उनकी एक महारत है, लेकिन आप ये समझें कि इस लफ्ज़ का अगर 100/100 इतलाक दुरुस्ती के साथ करना हो तो शायद आला हजरत से बड़ी हस्ती आपको नहीं मिली।
अल्लाह,
क्योंकि आम जो जामे माकूल व मनकूल होगा ना वो दो चीज़ों दो माकूलात के अंदर माहिर होगा और दो मनकूलात में माहिर होगा या 10 माकूल मनकूलात में माहिर होगा। फ्रू व उसूल के अंदर ये होगा कि फ्रू में माहिर होगा तो उसूल ज़रा थोड़े कम हो जाएंगे, उसूल में माहिर होगा तो आमतौर पर फ्रू से थोड़ा सा दूर होता है क्योंकि उसूली फ्रू मसाइल में आमतौर पर देखा ये गया, लेकिन आला हजरत रहमा की माकूलात पर महारत, मनकूलात पर महारत, आपकी उसूल पर दस्तरस और आपकी फ़ुरूआत का इस्तेहजार, ये उस कमाल का है कि आपकी तसनीफ में जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो एक एक फतवे के अंदर पता नहीं कितने कितने मनकूल होते हैं, कितने कितने माकूल होते हैं, कितने उसमें उसूल होते हैं, कितनी उसमें फ्रू होती हैं, ये सब चीज़ें इकट्ठी चल रही होती। आप आला हजरत की मरकजी मरकजी तसानीफ को जो है वो आप उठा के देख ले आपको यह नज़र आएगा। जैसे एक रिसाले का मैं नाम लेता हूँ
जी,
जैसे सुबहान सुबू,
सुबहान
सुबू में आप माकूल मनकूल फ्रू और उसूल आप जरा निकाल के देख लें, اگر صرف ان چار الفاظ کے ساتھ اس کو جدا کیا جائے نا تو یہ ہزار صفحے کی کتاب بن جائے گی. اچھا اسی طرح اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے الاحلى من السکر، ایک وہ چینی کی ایک قسم تھی، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ ہے. اس کے اصول، اس میں فروع، اور اس میں معقول، اور اس میں منقول، یہ آپ ساری چیزیں ذرا اس کے اندر آپ دیکھیں کس کس قدر اعلیٰ پیمانے کی اس میں موجود ہیں. تو یہ جو ہے نا جامع معقول و منقول حاوی فروع و اصول، یہ لقب اور یہ وصف جو ہے یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پہ 100% منطبق.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاء اللہ. ناظرین آپ کو بھی لطف آ رہا ہوگا، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد جو امیر اہل سنت ہمیں ترغیب دیتے ہیں، اور جس طرح امیر اہل سنت اپنی عقیدت کا، محبت کا امام اہل سنت کے ساتھ اظہار فرماتے ہیں، تو ہم تو ویسے ہی مانتے، لیکن اگر دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو واقعی آپ کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسی ہی عقیدت و محبت کا اظہار کیا جائے. اور امیر اہل سنت جو ہے وہ ہمیں جس طرح امام اہل سنت کو فالو کرنے کا کہتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے رہیں. عوام کا کام ظاہر ہے کہ علماء کے پیچھے چلنا ہے، اور علماء میں بھی جو اتنی بڑی ہستی اور ایسی اوتھینٹک ہستی، صرف محبت سے کیا جائے تب بھی غلط نہیں ہے، لیکن آج یہ دنیا جو ہے وہ عقل کی بات کرتی ہے، لوجک کی بات کرتی ہے، استعداد کی بات کرتی ہے. آپ یقین کریں کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے علوم کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور امام علیہ سنت کے علوم کو اٹھا کر دیکھ لیں، تو شاید آپ کو زمین و آسمان کا جو ہے وہ فرق نظر آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہمیں امام علیہ سنت کا دامن ملا. اور وہ ناظرین کہ جو شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، یا اعلیٰ حضرت کو بطور شاعر یا چند خصوصیات کے طور پہ انہوں نے سنا ہو، تو آج کی اس گفتگو کے بعد مزید ایکسپلور کریں، مزید پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح ایمان و عقیدے کا اور ہمارے اعمال کا جو ہے وہ تحفظ ہوتا ہے. اللہ پاک ان پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. اب مفتی صاحب، جب کسی کے بارے میں اتنا کچھ ہم سن رہے ہیں، اور آپ نے بڑے ہی ڈیٹیل میں بڑی خوبصورت انداز پہ بیان کیا ہے، تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پرسنالٹی تھی کیا، اس کو ہم کہاں پر ریٹ کریں؟ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن ایک سمجھنے کے لیے، چونکہ علماء کے بارے میں ہم نے مختلف کیٹیگریز کے نام سنے ہیں کہ کوئی مفسر ہے، تو کوئی محدث ہے، تو کوئی فقی ہے، تو کوئی مجدد ہے، تو کوئی مجتہد ہے، تو مختلف جو ہے وہ القابات، جو اصطلاحات اور ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں کسی بھی پرسنالٹی کو اسکیل کرنے کے لیے، وہ بیان کی جاتی ہیں. تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علماء کی یہ ایک ڈائیورسٹی ہے، اس کے اندر کہاں پر فال کر،
اس میں یوں کہہ لیں کہ لفظ امام ہی آپ کہہ دیں،
اللہ اکبر،
مفسرین، محدثین، فقہا، صوفیہ، علماء، متکلمین، تو اگر ہر ایک کے ساتھ لفظ امام لگا دے تو آپ کا مقام نکل آئے گا.
سبحان اللہ، کیا
امام المفسرین ہیں، امام المحدثین ہیں، امام المتکلمین ہیں، امام الفقہا ہے، امام الصوفیہ ہے، امام العلوم ہے، امام العلماء ہیں. تو یہ تو ایک سمپلی آپ کو میں عرض کروں کہ آپ یوں ایک لفظ بول دیں تو ہو جائے گا.
کیا بات.
دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو تصنیفات ہیں، اور تصنیفات جو ہوتی ہیں یہ کسی کے علوم کا عکس ہوتی ہیں،
بے شک
اس کے علوم کا پورا اظہار نہیں ہوتی.
صحیح.
یعنی ایسا تو نہیں نا کہ کسی آدمی کو جتنا علم تھا سارا ہی کتاب میں ڈال دیا.
سارے کتاب میں ممکن نہیں،
جو اس نے لکھا ہے وہ اس کے علم کا کچھ حصہ ہوگا.
صحیح.
تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تفسیر میں بھی لکھا، حدیث میں بھی لکھا، فقہ میں بھی لکھا، تصوف میں بھی لکھا، دیگر علوم کے اندر بھی لکھا، اور وہ سب کا سب آپ کے علم کا کچھ کچھ حصہ ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر یہ سارے کے سارے اوصاف اور ٹائٹل یہ صادق آتے ہیں.
واہ.
آپ محدث عظیم بھی ہیں، آپ مفسر عظیم بھی ہیں، آپ متکلم عظیم بھی ہیں، آپ فقیہ عظیم بھی ہیں. اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ اچھا اسی طرح مجتہدین کی بات کرتے ہیں تو مجتہدین کے درجات ہوتے ہیں. مجتہد فی شرح ہے، وہ ایک سب سے جو نا وہ اوپر کا درجہ ہوتا ہے، جیسے آئمہ اربعہ ہیں، اس سے نیچے مجتہد فی المسائل اور دیگر افراد آ جاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ میں جو اجتہاد ہے اس کی مختلف جہتوں کی جھلکیں نظر آتی.
واہ کیا بات.
کسی جگہ آپ جو کلام فرماتے ہیں وہ مجتہد فی المسائل کے درجے کا ہے، کسی جگہ پہ جو آپ کا کلام ہے وہ جو اصحاب تخریج ہیں وہ ان کے مقام کا ہوتا ہے، کسی جگہ پر آپ اصحاب ترجیح کے مرتبے کا کلام کرتے ہیں. تو یہ مختلف مدارج ہیں علم کے، اجتہاد کے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اندر یہ ساری جھلکیاں نظر آتی ہیں. اور اسی لیے کسی عالم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اعلیٰ حضرت امام اعظم کے زمانے میں ہوتے تو امام اعظم آپ کو اپنے خصوصی شاگردوں میں شامل
کر لیتے. کیا بات ہے.
تو آپ کا علم اور آپ کی فقاحت واقعتاً اس مرتبے کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدا گانا اگر ہم کلام کریں تو یہ ہے کہ علمی اعتبار سے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا سب سے زیادہ کام ہمارے سامنے آتا ہے وہ علم کلام، علم عقائد میں ہے اور علم فقہ میں ہے. عقائد اور فقہ میں سب سے زیادہ ہے، پھر حدیث ہے اور پھر دیگر علوم آ جاتے ہیں. اچھا، یہ ہے خالصتاً علم کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں.
صحیح.
ایک دوسری تقسیم بھی ہوتی ہے، وہ اس میں علم اور عمل کا اجتماع دیکھا جاتا ہے.
جی.
کہ جس میں یہ ضروری نہیں کہ علم بہت زیادہ ہو.
صحیح.
لیکن یہ ہے کہ عمل اس کے ساتھ بڑا خوبصورت ہو. اور جب علم و عمل کا اشتراک ہوتا ہے تو اس پہ لفظ بولا جاتا ہے علماء ربانیین، ربانی علماء، رب والے علماء. تو اس اعتبار سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ علماء ربانیین میں سے ہیں. تو اس طرف متکلمین، محدثین، مفسرین، شارحین سب کے اندر ہیں، اور دوسری طرف آپ علماء ربانیین میں ہیں. ایک تیسرا علمی اطلاق اور علمی وصف ہے، اور وہ ہوتا ہے مجدد کا. تو مجدد والا جو وصف ہے، اس میں علم و عمل دونوں ہی جمع ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ جو اس کا علمی مقام ہے وہ بھی بڑا بلند ہوتا ہے، اور جو اس کی عملی حیثیت ہوتی وہ بھی بہت شاندار ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر مجدد کا اطلاق.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مفتی، مجدد کو تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کرنا چاہوں گا. یہ لفظ کافی حد تک کہیں کہ جو بھی اہل علم ہیں یا علماء کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، تو عموماً لوگ اس لفظ کو جانتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے، اور قدیم زمانے سے ہی ظاہر ہر صدی میں مجدد ہوتے رہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جیسی شہرت ہے، اور آپ کا مجدد ہونا جیسا بیان کیا جاتا ہے اور جیسا غلبہ نظر آتا ہے، تو تمام مجددین کا ایسا ہم تک یوں سمجھیے کہ نظر نہیں آتا. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا، جو پیچھے کے مجددین گزرے 14 صدیوں کے اندر، تو ان کے جو نمایاں کارنامے تھے وہ بھی کچھ اگر بیان ہو جائے.
مجدد تو وہ ہستی ہوتا ہے کہ جو اسلامی صدی جو ہے، جو قمری سال ہوتے ہیں، اسلامی صدی، اس ایک صدی کے آخر میں اور دوسری صدی کے ابتدا میں،
جی،
وہ ایک لوگوں کے لیے مرجع ہوتا ہے اور لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوتا ہے.
جی.
علم کے اعتبار سے، دین کی خدمت کے اعتبار سے، اور وہ دین کا بہت بڑا کام کرتا ہے.
صحیح.
تجدید دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ دین پر ایک پچھلے یعنی کہ عشروں کے اندر، یعنی جی، پچھلے 100 سال میں، 70-80-90 سال کے اندر جو اس میں کچھ لوگوں نے ملاوٹیں کر دی، جو بد عقیدہ لوگ اس کے اندر چیزیں لانے کی کوشش کرتے رہے، یا جو لوگوں کی جہالت کی وجہ سے اسلامی احکام پوشیدہ ہو گئے اور جہالت کا غلبہ ہو گیا، تو اس طرح کے امور جو دین کے ساتھ جو ہے وہ لگتے جاتے ہیں، تو مجدد آ کے ان جہالتوں، دلالتوں، بدعتوں اور خرافات کا قلع کما کرتا ہے.
صحیح.
وہ دین کا جو شفاف چہرہ ہے اس پہ آنے والی اس گرد کو صاف کرتا ہے، اور دین کو دوبارہ اپنے اسی خوبصورت رنگ میں اور ڈھنگ کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو ذات گرامی ہے، آپ کے زمانے میں کیا ہوا کہ چونکہ اوور آل پوری دنیا کے اندر جو اسلامی سلطنتیں تھیں وہ مغلوب ہو چکی تھیں اور ہو رہی تھیں، اور غیر مسلم طاقتوں کا ان کے اوپر غلبہ تھا، اور غیر مسلم طاقتیں جو ہیں وہ صرف ریاست اور حکومت کو مغلوب کرنے نہیں آئی تھی، وہ مسلمانوں کی اقدار، اخلاق، عقائد، ہر شے کو متاثر کرنے اور ڈیمیج کرنے کے لیے ان کی کاوشیں تھیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے زمانے میں اب اچھا، اور یہ پھر کفار کو یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو قدر مشترک
جی
اور جو سب سے عظیم شے ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی تعظیم ہے. تو لہذا اس پہلو کے اعتبار سے وار کیے گئے.
صحیح.
جو ختم نبوت کا انکار کیا گیا وہ بھی اسی کی کڑی تھی، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیوں کے حوالے سے چیزیں ہوئیں وہ بھی اسی سنیریو کے اندر تھیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس حوالے سے کام کیا، اور جو عظمت رسالت، جو شان رسالت، جو شان نبوت، جو مقام مصطفیٰ، مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، वो आपने अपनी उन सैकड़ों तसानीफ के अंदर आपने ऐसा लोगों के सामने पेश कर दिया कि आज भी जब किताब पढ़ते हैं तो वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। तो मुजद्दिद का बुनियादी तौर पे काम जो है वो दीन पे आने वाली इस तरह की चीज़ों को दूर करना होता है। अच्छा, अब रही ये बात कि पिछली सदियों में जो मुजद्दिद गुजरे हैं उनका इतना यानी कि नाम या तस्किरा नहीं होता, तो देखिए उसमें एक वजह तो ये है कि देखिए ज़माने के बदलने से जो तशहीर के जो ज़राए हैं उसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। पिछले ज़माने में एक बात लिखी जाती थी, दुनिया भर में पहुँचते पहुँचते 100 साल लग जाते थे उस
ऐसे ही,
ठीक है। आज के ज़माने में आप एक किताब लिखते हैं और किताब लिख के आप जैसे ही नेट पर डालते हैं
सही,
एक ही दिन के अंदर पूरी दुनिया में पहुँच जाती। तो तशहीर के जो पैमाने हैं वो बदल गए, जो अंदाज बदल गए।
सही।
तो कुछ ये भी हुआ कि पिछले ज़माने में जो मुजद्दिदीन थे उनके ज़माने में ये असबाब नहीं थे।
सही।
और अब चूंकि वो असबाब मौजूद है तो लिहाजा अब वो मामला ज़्यादा हो गया।
सही।
दूसरे नंबर पर ये है कि बहुत से मुजद्दिदीन वो हैं जिनकी शोहरत बहुत आला किस्म की है।
अच्छा।
लेकिन वो बहसियत मुजद्दिद इतने मारूफ नहीं है जितनी अपनी दूसरी हैसियत से मारूफ हैं।
अच्छा।
जैसे मसलन पहली सदी के मुजद्दिद है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला। अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हो को कौन दीनदार मुसलमान है जो नहीं जानता? सब जानते कि भाई उमवी खानदान के वो हस्ती के जिन्होंने उस वक्त के मजालिम को खत्म करके इस्लामी सल्तनत को खालिसतन खिलाफत राशिदा के अंदाज पर ले आए, वो आपकी ज़ात मुबारक थी। लेकिन और आप हैं मुजद्दिद, आप पहली सदी के शुरू में, लेकिन चूंकि आपकी हैसियत दूसरे एतबार से इतनी नुमाया हो गई, खलीफा होने के एतबार से, खलीफा राशिद होने के एतबार से, निज़ाम ममलकत को इस्लामी बनाने के एतबार से, कि मुजद्दिदियत वाली जो आपका वस्फ है वो इतना ज़्यादा बयान नहीं हुआ। अहले इल्म जानते लेकिन आवाम नहीं जानते। अच्छा, दूसरी सदी के मुजद्दिद कौन है? इमाम शाफी रदी अल्लाह ताला। अब इमाम शाफी को कौन नहीं जानता?
वाह,
जो इल्म की दुनिया से वाबस्ता होगा वो इमाम शाफी को जानता है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, तो इमाम शाफी को जानते। लेकिन वो चूंकि मुज्तहिद हैं और मुज्तहिद का मर्तबा मुजद्दिद से बड़ा होता है, अपने उस टाइटल के एतबार से मुज्तहिद का मर्तबा बड़ा होता है, तो वो वस्फ उनका ऐसा गालिब है कि अब वो मुजद्दिद वाले नाम के साथ इतना ज्यादा तस्किरा
नहीं बात हो,
ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसी दूसरी सदी के मुजद्दिद के तौर पर इमाम मोहम्मद का नाम भी आता है।
अच्छा,
अभी आपका जमाना और इमाम शाफी का जमाना एक, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम मुबारक आता है इसमें। लेकिन आपका इमाम आदम का शागिर्द होना, फिकह हनफी की किताबों का असलुल उसूल होना, फिकह हनफी का आप पे मदार होना, ये ऐसा गालिब आ गया कि अब आपका नाम शान मकामो मरतबा इसी के जरिए पहचाना जाता है, हालांकि आप मुजद्दिद भी। अच्छा, उसके बाद इमाम अबुल हसन अशारी अपनी सदी के मुजद्दिद हैं, लेकिन उनका काम था इल्मुल कलाम में, अकीदे में, और अकीदे में भी ज़रा दकीक।
सही।
जैसे आला हज़रत रहमा का काम है ना शाने रिसालत का, शाने रिसालत एक यूं कह लें कि घर घर और गली गली और मस्जिद मस्जिद का मौजू है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत व शान सुनना, बयान करना, नाते पढ़ना सुनना, ये हम में चलता है। लेकिन इमाम अबुल हसन अशारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो कलाम था वो था मोतजिला के मुकाबले में, मुजस्मा के मुकाबले में, मुशब्बिहा के मुकाबले में, मुअत्तिला के मुकाबले में, मुर्जिया के मुकाबले में, अभी उस जमाने के फिरके।
सही।
तो और उनसे जो मबाहिस हैं वो भी इतनी पेचीदा है कि अच्छे अच्छे उलमा को समझ नहीं आती तो अवाम को क्या समझ आएंगे, तो यूं फिर उनका नाम कम हो गया। लेकिन इसके बावजूद चंद एक हस्ती हैं जिनका नाम वाकईतन बड़ा मारूफ है। इमाम गजाली, इमाम गजाली मुजद्दिद हैं पांचवीं सदी के, तो आपका नाम सबको पता है। इमाम फखरुद्दीन राजी, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती,
बड़ा नाम है।
अच्छा, इसी तरह मुजद्दिद रफ्सानी,
सुभानअल्लाह।
तो ये वो हस्तियां हैं कि जिनका नाम बतौर मुजद्दिद के भी बड़ा मारूफ है। बाकी वही है कि जैसे या तो कोई दूसरा टाइटल गालिब आ गया,
सही,
या उनका काम उस फील्ड के अंदर है कि जो फील्ड लोगों में इतनी मारूफ नहीं है
जी।
और इन्हीं में जैसे वो इमाम जैनुद्दीन इराकी हैं, इमाम इब्ने अब्दुस्सलाम वो है, अल्लामा सखावी का नाम है, इसी तरह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का नाम है, बादशाह औरंगजेब आलमगीर का नाम है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मुल्ला अली कारी अली रहमा। तो इनमें यूं कह लें कि ये नाम शायद اہل علم میں یا مذہبی طبقے میں معروف
ہیں،
کچھ مجدد کے نام سے، کچھ کسی دوسرے ٹائٹل کے ذریعے، اور کچھ کسی زیادہ بڑی حیثیت کے ساتھ. تو یوں باقی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا تو چونکہ ہمارے قریب گزرے، تو قریب گزرنے کی وجہ سے پھر ان کا نام اور ان کا بیان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور پھر جن فتنوں کا اعلیٰ حضرت نے مقابلہ کیا تھا، کیونکہ وہ والی جنگ مسلسل چلتی آ رہی ہے. جیسے اب ختم نبوت کی مثال لے لیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا، لیکن چونکہ اس فتنے کی جو چیزیں ہیں وہ چلتی جا رہی ہیں، تو لہٰذا اب تحفظ کے لیے پھر ادھر سے جو ہے نا اس کا بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بیان،
سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب. وقت اجازت نہیں دے رہا، ایک آدھ سوال اسکپ کروں گا، آخری سوال کر کے پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. اتنا علم، اتنا فضل، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، جس طرف دیکھیں آپ کی شانی نمایاں نظر آتی ہے، سبب کیا سمجھتے ہیں؟ آخر کیا ایسی وجہ تھی کہ اتنی ڈائیورس پرسنالٹی؟
سب سے بڑا سبب تو وہی ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے خود بیان فرمایا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے علوم اور یہ ساری چیزیں عطا کی گئی ہیں. اور دوسری بات جو اصل اس پر فائق ہے، جو اصل الاصول ہے، وہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء.
اللہ،
یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کے کاموں کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب فرما لیتا ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد اب نبی نہیں آئے گا کوئی نیا،
بے شک،
ٹھیک ہے، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس دین کے پیغام کو پھیلانے کا اور اس دین کے تحفظ کا کام اسی امت سے لینا ہے، اور امت بحیثیت اجتماعی بھی اس میں کام کرے گی،
صحیح،
اور کچھ انفرادی شخصیات بھی اس کے اندر آتی جائیں گی. تو اب ہر زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے شخصیات آتی گئیں. تو یوں یہ ایک انتخاب الہی ہے، لیکن وہ والا نہیں جیسا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا تھا، اس سے بالکل ہٹ کر یہ. تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتا ہے تو اس کے مطابق اسے صلاحیتیں بھی عطا فرما دیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا جو حافظہ ہے، جو بے مثل حافظہ ہے، چونکہ اس نے اس خدمت کے اندر معاون بننا تھا، اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ درجے کی ذہانت ہے، چونکہ اس ذہانت نے اس کام کے اندر مفید ثابت ہونا تھا، تو یوں ذہانت اور حافظہ عطا کر دیا گیا. اور کچھ اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جس کا تعلق انسان کی کاوش کے ساتھ بھی ہوتا
صحیح.
کاوش کے ساتھ تعلق یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بہت اعلیٰ درجے کا اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص تو بندہ اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، جتنا اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتا ہے.
سبحان
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بزرگوں سے دعائیں بہت لی.
اللہ،
آپ فرماتے ہیں کہ میں بریلی شریف کے اندر جب میں بچہ تھا تو میں جس بزرگ کے بارے میں سنتا تھا میں اسے دعا کروانے جاتا تھا، اور میں نے کبھی بھی دنیا کے لیے دعا نہیں کروائی.
اللہ،
کہ میرے پیسوں میں اضافہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ میں نے ہمیشہ آخرت کے لیے.
سبحان اللہ.
تو جب بندے کا رجحان آخرت، مغفرت اور ذات باری تعالی یہ ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ملتی ہے اس کو. تو ایک یہ بات. اچھا، تیسرا یہ، چوتھی بات یہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے والدین سے بھی بہت دعائیں لی. والدین کی خدمت، ان کی تعظیم، ان کا ادب، جتنا زیادہ کیا جاتا ہے اتنی دعائیں ملتی ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ایک واقعہ اتنا خوبصورت ہے. اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے مولانا حامد رضا خان علیہ رحمہ، آپ نے ایک مرتبہ ان کو سبق پڑھا رہے تھے تو وہ آگے پیچھے ہو گیا، تو اعلیٰ حضرت نے ایک لگائی، پیٹھ کے اوپر ایک لگا دی. تو وہ دادی کے بڑے لاڈلے تھے، یعنی اعلیٰ حضرت کی والدہ
کے.
اعلیٰ حضرت کی والدہ نے جب دیکھا نا تو جلدی جلدی آ کے پکڑا، میرے حامد کو کچھ کہتے ہو؟
اللہ،
یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت کے دو لگا دی.
اللہ،
اب اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، حالانکہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، جھک کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے.
اللہ، کیا بات،
اپنی پیٹھ آگے کر دی والدہ، جھک کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور والدہ چونکہ اس وقت جلال میں تھی، انہوں نے اور لگا دی.
اللہ،
اور پھر حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمہ کا ہاتھ پکڑ کے چلی گئے.
اللہ،
اور اعلیٰ حضرت ویسے کے ویسے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا نا، تو پھر اپنے آپ کو کہنے لگی، میرے ہاتھ کیوں جی ٹوٹ گئے، میں نے ایسے بیٹے کو مارا، پھر اتنا ادب والا ہے جس نے خود کو پیش کر دیا. تو اب یہ دیکھیں کہ ایسے تعظیم کے بعد دعائیں کیسی ملتی ہیں.
دل سے.
تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جو بزرگوں سے دعائیں لی، جو والدین سے دعائیں لی، جو تائید الہی تھی، اس کا اس میں بہت عمل دخل. پھر جو اعلیٰ حضرت کی محنت ہے، دو اڑھائی گھنٹے سونا، بقیہ ہر وقت علم دین میں لگے رہنا، پھر اس کے ساتھ جو وقت ضائع نہ کرنا، پھر زندگی کا بڑا مقصد رکھنا، یہ ہمیشہ بڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد بڑا ہونا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت نے زندگی کا مقصد ہمیشہ بلند رکھا، پھر اس کے اعتبار سے آپ نے کام کیا.
بہت خوب ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے. اور ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، دل تو بہت چاہتا ہے، باتیں بھی بہت ہیں، ٹاپکس بھی بہت ہیں، پورا مہینہ ہی یہ تذکرہ کسی نہ کسی سلسلے میں ہوتا رہتا ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جب اتنی بڑی ہستی ہمارے سامنے ہے اور ان کا ایک علم ہے، ایک فضل ہے اور ان کا ایک کمال ہے، تو ہم ان کو پڑھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ بزرگوں، اولیاء کرام، انبیاء کرام کی شان و عظمت، ان کے کمالات اور ان کی سیرت سیکھنے کا اور اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ بھی ملتا رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے رضا پیارے رضا بریلی کے شاہ، میرے احمد رضا عشق و محبت، عشق و محبت اعلی حضرت.